السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي في ذاته وصفاته أحد لا ضد له ولا ند له ولا نظير له ولا وزير له ولا نصير له ولا مشير له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا طير ولا هام ولا صفر في الإسلام. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام اسلامی برادران اور بہنیں، حق تعالی جل شانہ نے ایک دین کامل، اکمل اور مکمل، اور اس دین کا ایک ضابطہ اور اس کے اطوار اکمل اور مکمل بواسطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کیا گیا. میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات آیا ان کتب سابقہ کے حوالے جات سے بھی منضبط ہے، یا یہ کہ اسلام اپنا ایک اپنا رخ رکھتا ہے، یا اس میں ادیان باطلہ کی آمیزش ہے. اگر یہ غور کیا جائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ اور ان کی تعلیمات یہ اشارہ دیتی ہیں کہ انسانوں کو ایک ایسے دین کی ضرورت تھی، ایک ایسے مذہب کی ضرورت تھی جو انہیں ایک ضابطہ اخلاق میں باندھے، اور اس ضابطہ اخلاق میں باندھنے کے لیے اللہ عز و جل نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. جب یہ دیکھا گیا کہ قرآن مجید کا نزول ہر فہم اور ہر سمجھ والے شخص کے بس کی بات بھی نہیں ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے، اس کے ادراکات کی تعلیم اور اس کی ترویج کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ وہ قرآن حکیم کو سمجھائیں، جن آیات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اسی کو حدیث رسول بھی کہتے ہیں. حدیث رسول میں یعنی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی تشریحات اور اس کی توضیحات میں اللہ کی ذات سے امید رکھنے کے لیے، اللہ کی صفات سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنے کے لیے بے شمار مواقع پر نصیحت فرمائی اور ایسے واقعات سنائے جو عبرت و موعظت سے لبریز ہیں. کبھی اللہ کی رحمت کی بات بتلائی گئی اور کبھی اللہ عز و جل کی صفات بتلائی گئی، کبھی ان کے افعال کے واسطے اور حوالے سے توحید صفاتی کو اجاگر کیا گیا، اور کبھی آثار کے ذریعے سے لوگوں کو لا معبود الا اللہ کی تلقین کی گئی. یہاں پر اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی سمجھ کی مناسبت سے لوگوں کے اندر تھوڑا سا فرق ابھی باقی رہا عصر حاضر میں جو زمانہ چل رہا ہے اس زمانے سے صحابہ کا زمانہ افضل ترین اور بہترین زمانہ تھا، جس کو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ تو میرا زمانہ ہے جس میں تم توحید کو بھی سمجھ سکتے ہو، جس میں توحید الوہیت بھی ہے، توحید ربوبیت بھی ہے، توحید فی الاستعانت بھی ہے، توحید فی العبادت بھی ہے، اور اگر اس کے بعد ان توحید کے ابواب کو سمجھنا چاہتے ہو تو بہترین زمانہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، اور اس کے بعد والا زمانہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے صحابہ سے استفادہ کیا، تابعین عظام، یہ وہ مقرب ہستیاں ہیں اللہ عز و جل کی کہ جن کے یہاں شرکیات اور بدعات اور خرافات بالکل نہیں پائے جاتے تھے۔ عصر حاضر سے پہلے کے زمانے میں یعنی تبع تابعین کے ادوار سے شروع ہو کر آج تک ہماری نسلوں کے درمیان میں ایسی باتیں افواہ کرتی رہتی ہیں یا گردش کرتی رہتی ہیں، بصورت افواہ چلتی رہتی ہیں، اور جس کو نہ سمجھے یا ان سمجھے یا سمجھ بوجھ کے رکھنے والے بھی غلط فہمی کا شکار ہو کر یا بے جا اعتماد کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص خیال یہ ہوا کہ آج اللہ عز و جل کی دو صفات کا تذکرہ کیا جائے، ایک حق تعالی جل شانہ کے نافع ہونے کا، دوسرے حق تعالی جل شانہ ہی کے ضار ہونے کا۔ عجیب خصوصیات اللہ عز و جل کی ہیں، یہ کمالات بندے کے اندر نہیں پائے جاتے۔ مثلا اگر کسی آدمی کو اچھا سمجھا جائے تو اسی وقت میں برا نہیں سمجھا جاتا، اور اگر کسی آدمی کو برا سمجھا جائے اسی وقت میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے کہ اچھائی اور برائی دو متضاد چیزیں ہیں۔ کسی کو اگر سچا سمجھا جائے تو اسے جھوٹا نہیں سمجھا جاتا، اور اگر جھوٹا سمجھا جائے تو اسے سچا نہیں جانا جاتا۔ جیسے یہ دو متضاد چیزیں ہیں، اور دو متضاد چیزیں ایک انسان میں نہیں پائی جاتی، اس سے اللہ عز و جل کے کمال کا علم ہوتا ہے اور ادراک ہوتا ہے کہ حق تعالی جل شانہ بے ایک وقت میں نافع بھی ہیں اور اسی وقت میں اللہ عز و جل ضار بھی ہیں۔ یہ تمہید اس لیے باندھی جا رہی ہے تاکہ جس مضمون کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ مفہوماً آپ کے سامنے آ جائے، اور بات کھل کر واضح ہو جائے کہ ہمارے درمیان میں جو حالات چل رہے ہیں وہ حالات کس وجہ سے ہمارے درمیان آئے۔ ایک زمانہ صحابہ کا جس میں کسی چیز کو انہوں نے منحوس نہیں جانا تھا، ایک زمانہ ہمارا، ہم ہر چھوٹی بڑی چیزوں کو برا اور منحوس جاننے لگ گئے۔ مثلا عصر حاضر میں بے شمار واقعات آپ نے سنے ہوں گے یا اخبارات کے مطالعے سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ فلاں گھرانے میں شادی ہوئی اور اسی دن کسی کا انتقال ہو گیا خدا نخواستہ، تو لوگوں نے اس لڑکی کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا کہ اس کے قدم پڑتے ہی گھر میں نحوست آ گئی۔ کسی مکان میں آدمی داخل ہوا، رہائش کے انتظامات مکمل کر لیے، لیکن وہاں جانے کے چند دنوں میں ہی انتقال ہو گیا، تو لوگوں کے توہمات نے جگہ بنائی اور یوں خیال ہونے لگا کہ یہ گھر منحوس ہے، کہ اس میں آتے ہی نحوستیں شروع ہو گئیں، لوگوں کو بیماریاں لگ گئیں، اور انتقال ہو گیا اور فلاں ہو گیا اور چنا ہو گیا۔ جیسے یہ توہمات ہیں اور یہ تخیلات ہیں اور یہ خیالات ہیں جو انسانوں کے اندر پرورش پا رہے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کسی گھر میں نقصان نہیں اور کسی گھر میں نفع نہیں، کسی انسان میں نفع نہیں اور کسی انسان میں نقصان نہیں، بشرطے کہ اللہ عز و جل جب تک نہ چاہے۔ جب اللہ چاہتے ہیں تو نفع کے اسباب کھل جاتے ہیں، اور جب اللہ چاہتے ہیں تو نقصان کے اسباب کھل جاتے ہیں۔ چند جملوں میں فقہ کی تمام تر کتابوں کے حوالے سے، جس میں بالاتفاق غیر مقلدین بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، سبھی نے ایک جملہ کہا، عالم اسباب میں رہتے ہوئے اسباب کو چھوڑ کر مسبب الاسباب سے امیدیں باندھنا بے وقوفی ہے۔ اچھی طرح اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ورنہ کفر لازم آتا ہے۔ عالم اسباب میں اسباب کو چھوڑ کر مسبب الاسباب سے امید رکھنا بے وقوفی ہے، اور دوسرا جملہ اس کے متضاد میں، عالم اسباب میں اسباب کو اختیار کر کر اللہ عز و جل سے امید رکھنا یہ دانش مندی. اب یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ ہم نے کن چیزوں کو نافع سمجھا اور کن چیزوں کو ضار سمجھا. مثلا کسی آدمی نے دکان لگائی اور اس کا خیال یہ ہے کہ اس سے نفع ہوگا, حالانکہ یہ خیال باطل ہے. نفع تو اللہ پہنچاتے ہیں, دکان سے نفع تھوڑی پہنچتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی دکان میں جس میں نفع ہوا تھا, اب گھر کا سارا مال بھی لگ گیا لیکن نقصانات سامنے آتے ہیں, تو آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس دکان کی وجہ سے نقصانات ہوئے ہیں, تو وہ دکان سے نقصان نہیں ہوا, اللہ چاہ رہے ہیں اس لیے نقصان ہوا ہے. اس کو سمجھنا پڑتا ہے. اب چونکہ دکان میں نقصان ہوا تو دکان کو منحوس سمجھا, مکان میں نقصان ہوا تو مکان کو منحوس سمجھا, کسی کی آمد کی وجہ سے نقصان ہوا تو اس کی آمد کو منحوس سمجھا. ایسے ہی توہمات کا ایک حصہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے بددیانتی کی وجہ سے یا لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ماہ محرم کو منحوس سمجھا اور ماہ سفر کو منحوس سمجھا. اس کی جو علتیں بیان کی ان لوگوں نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائیں, تاکہ جب وہ لوگ آپ کے سامنے ایسی بات کریں تو آپ کے پاس استدلال مضبوط ہو. ماہ محرم کو لوگوں نے منحوس کیوں قرار دیا؟ لکھا ہے ان لوگوں کی کتابوں میں جنہوں نے اس مہینے کو منحوس سمجھا ماہ محرم کو, وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ سید السادات سیدنا حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کو شہید کر دیے گئے, تو گویا محرم کا مہینہ منحوس ہو گیا. ان کی سمجھ میں یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں آئی. احد کا موقع تھا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس ہستی کوئی نہیں تھی, آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے, اس دن کو تو انہوں نے منحوس نہیں قرار دیا اور محرم کے مہینے کو منحوس قرار دے دیا. حالانکہ یہ مہینہ کس نے بنایا؟ اگر یہ دیکھا جائے تو زمین کے ذرات سے اور اس کی انتہائی گہرائیوں اور گہرائیوں سے لے کر آسمان کی وسعتوں پر عرش معلیٰ تک کی ہر چیز اللہ عز و جل نے بنائی, تو گویا آدمی بنانے والے کو نشان تنقید بناتا ہے کہ یہ جو بنائے ہیں وہ اس کو غلط بنائے, یہ بتانا چاہتا ہے. ایک طرف تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کو مقدس اور محترم سمجھا جاتا ہے, اور دوسری طرف سفر کا مہینہ ہے جس کو منحوس سمجھا جاتا ہے, حالانکہ روایات حدیث میں اور آیات مبارکہ میں کہیں بھی اس کے منحوس ہونے کی دلالت نہیں ملتی, اور نہ کوئی علامت بتلائی گئی کہ یہ مہینے منحوس ہیں, بلکہ اس کے مد مقابلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی جس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ عز و جل نے حکم فرمایا کہ اے لوگوں کسی زمانے کو برا مت کہو, اس لیے کہ زمانہ میں ہی ہوں. اس سے پتہ چلا کہ زمانہ بنانے والے اللہ ہی ہیں. جب زمانے کو اللہ نے بنایا تو بنانے والے کو آپ برا کہنا چاہتے ہیں, ایک دن کو, ایک مہینے کو, ایک ہفتے کو یا کسی تاریخ کو منحوس قرار دے کر بنانے والے کی طرف تنقید کی نگاہ اٹھانا یا انگلی اٹھانا, یہ در حقیقت شرک ہے. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک, یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اپنے گمانوں سے وجود میں لاتا ہے اور اس کے گمان ایسے ہوتے ہیں جو باطل ہیں اور جس کا تعلق رسوم جاہلیت سے ہے. اس سے پتہ چلا کہ سفر کے مہینے کو ایام اسلام سے پہلے بھی اہل کفر و ضلال یہود و نصارہ منحوس سمجھا کرتے تھے, اور اس سے بھی پتہ چلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان رسوم الجاہلیہ تحت قدم موضوعہ, یعنی رسوم جاہلیت جتنے ہیں جب دین اسلام ایک ضابطۂ اخلاق لے کر تمہارے پاس آیا تو تمہارے نبی کے قدموں تلے تمام رسومات کو رون دیا گیا. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے آج یہ بات نکل نہیں پاتی؟ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ صاحب یہ بات آپ جو بتا رہے ہیں وہ غلط ہے اور ماہ سفر کو اللہ عز و جل نے بنایا, جیسے رمضان کو اللہ بنائے ہیں ویسے ہی سفر کے مہینے اور محرم کے مہینے کو بھی اللہ ہی بنائے ہیں, تو پھر بھلا ایک آدمی ایک چیز بنائے اور اسی چیز کو ایک طرف آپ اچھا بھی کہیں اور برا, دو متضاد چیزیں. میں نے ابھی کہا تھا کہ سچ اور جھوٹ دو متضاد چیزیں ہیں, اچھائی اور برائی دو متضاد چیزیں ہیں, اور دو متضاد چیزیں کسی شے میں نہیں پائی جاتی. تو پھر ایک زمانہ ہے اور اس زمانے میں سال ہے اور اس سال کے 12 مہینے ہیں, تو اس میں کچھ منحوس ہو جائیں اور کچھ مقدس اور محترم ہو جائیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ دو متضاد اشیاء کبھی نہیں پائے جاتے, دو متضاد باتیں ایک شے میں کبھی نہیں پائی جاتی, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اللہ عز و جل ہی دو متضاد چیزوں کو اپنے اندر رکھتے ہیں, یہ ان کا کمال ہے. مثلا نافع بھی وہی, ضار بھی وہی ہے, اور عرش پر مستوی بھی وہی, نحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی وہی ہے. یہ دو متضاد چیزیں ہیں، یہ دو مثالیں اس لیے دیں تاکہ منفی پہلو پر جو بات آپ کے سامنے رکھی گئی اس کی دو متضاد مثالیں بھی آپ کو دی گئیں، دونوں میں توازن قائم رہے۔ جیسے سچ اور جھوٹ، اچھا اور برا، دو متضاد چیزیں منفی پہلو کے نظریے سے اور مثبت پہلو کے نظریے سے اللہ عز و جل کے عرش پر مستوی ہونے اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہونے اور اس کے ساتھ ساتھ نافع اور ضار ہونے کی دو متضاد چیزیں آپ کو بتلائی گئی۔ ہر بات ایک اپنے اندر عنوان رکھتی ہے، لیکن ان عناوین پر بحث کرنے کے بجائے اس موضوع پر آتے ہیں جو موضوع اصل ہے، یعنی یہ کہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ عالم اسباب میں نظام تکوینی بھی چلتا ہے اور نظام تشریعی بھی۔ انسان کو نظام تشریعی کا مکلف بنایا گیا، نہ کہ نظام تکوینی کا۔ جب نظام تشریعی ہمارے اوپر لازم ہے تو ہمارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں۔ اب جب ہم ان کی اتباع کرتے ہیں تو ان کی اتباع یہ بھی ہے کہ ان کے فرامین مقدسہ میں دو تین ایسے فرامین ہیں جو خاص کر اس مہینے سے متعلق بیان کی گئی ہیں۔ مثلا وہ لوگ جو زمانے کو برا سمجھتے ہیں اس کی نفی کی گئی، اور اس مہینے کو برا سمجھتے ہیں اس کی نفی کی گئی، اور جو محرم کو برا سمجھتے ہیں اس کی نفی کی گئی، اور احادیث میں یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ رسوم جاہلیت ہیں، اور یہ بھی اس کی تصدیق کے ساتھ بتلایا گیا کہ رسوم جاہلیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے تلے دبا دی گئیں، اور اس کے بعد میں پھر ایسی رسومات اور توہمات اور تخیلات ہمارے اندر پائے جانے ہیں اور یا معاشرے میں پائے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری کم علمی یا ہماری لا علمی اور ہماری جہالت کی انتہا ہے کہ ہم نے اللہ کے علاوہ لوگوں کو نافع اور ضار سمجھا ہوا ہے۔ اس پر محی الدین ابن عربی نے اپنے مقالات میں لکھا کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ کسی شے کی وجہ سے نقصان پہنچا تو سمجھ لو کہ اس نے شرک کیا۔ اس کی اس طرح تصدیق کی بعض محققین صوفیہ کرام نے کہ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ عز و جل کے حضوری میں حاضری ہوئی۔ دوسرے اور ایک بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا، اور جب خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت آپ پر کیا بیتی؟ انہوں نے جواب دیا کہ پوچھو مت کہ کیا حالت رہی ہے، اللہ عز و جل نے اپنے پاس بلایا اور اپنے تقرب خاص کو عنایت فرمایا، اس کے ساتھ ہی مجھ سے کہا کہ جا میرے فضل سے جنت میں چلے جا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میرے پاس تو توحید خالص ہے۔ تو پھر اس کے جواب میں کہا گیا کہ تمہارے پاس توحید خالص کہاں ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا ایمان مضبوط اور مستحکم ہے، لیکن اسے پتہ نہیں چلتا کہ کس لفظ کی وجہ سے ایمان سے آدمی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ مثلا اس بزرگ سے پوچھا گیا کہ یہ بتلاؤ تمہارے پاس توحید خالص کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری ساری زندگی میں میں نے آپ کے غیر کو آپ کا شریک نہیں بنایا، نہ آپ کی ذات میں نہ آپ کی صفات میں۔ میں آپ کی ذات کو بھی تنہے تنہا نافع اوزار سمجھتا ہوں، اور آپ کی صفات کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں حق تعالی جل شانہ نے ان کے اوپر سے پردے ہٹائے اور عالم دنیا کا ایک مکاشفہ کروایا، اور جب عالم دنیا کی طرف انہوں نے نظر کی تو اپنے آپ کو دنیا کے اس حجرے میں پایا جس حجرے میں وہ مطالعہ کیا کرتے تھے۔ کیا غرض تھی اس مکاشفے کے دکھلانے کی یا اس حجابات کو اٹھا کر بتلانے کی؟ فرمایا کہ ایک موقع ایسا آیا، رات کی تنہائیاں تھیں اور میں عالم مطالعہ میں غرق تھا، اتنے میں میرے پیٹ میں شدت کی تکلیف ہوئی، اور اس کی وجہ سے میں نے خادمہ کو بلایا اور کہا کہ میرے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے، یعنی یہ کہ شدت کی وجہ سے زبان سے یہ لفظ نکلا کہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے یا اندیشہ ہے کہ جو دودھ مغرب میں میں نے پیا تھا شاید اس دودھ کی وجہ سے میرے پیٹ میں تکلیف ہو گئی۔ حق تعالی جل شانہ نے ان سے اسی لفظ پر پکڑ فرما کر پوچھا کہ بتاؤ، نافع اور ضار تم نے دودھ کو سمجھا یا دودھ کے بنانے والی ذات کو سمجھا؟ بس اس ایک جملے سے پتہ چل گیا کہ دودھ نہ نافع ہے اور نہ ضار ہے۔ نفع دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور نقصان پہنچانے والی ذات بھی اللہ عز و جل کی۔ پھر انہوں نے دودھ کو سمجھا کہ یہ نقصان پہنچا رہا ہے، گویا پیٹ میں اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ ایمان کا ایک حصہ نکل چکا، گو کہ اس پر اللہ عز و جل نے نرمی فرمائی، شفقت فرمائی، اور کہا کہ ٹھیک ہے، غلط فہمی ہوئی، لہٰذا ہم درگزر کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس لمحے میں جب اللہ عز و جل نے میری پکڑ فرمائی کہ تم نے دودھ کو نافع اور ضار سمجھا، تو اس وقت میرے دل کی کیا کیفیت تھی اس کو میں اظہار نہیں کر سکتا اور اس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ کہ اس وقت اللہ کا جلال کا جو عالم ہوتا ہے، اس عالم جلال کو بیان کرنا ہمارے بس سے باہر کی بات ہے، بلکہ ہمارے انہیں بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ کے جلال کو احاطے میں لانا دشوار ہے بلکہ ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے علماء امت نے بڑی تحقیق کے بعد میں ایک مثال دی اور فرمایا کہ ہم لوگ بہت معمولی معمولی باتوں میں اشیاء کی طرف نظر کرتے ہیں اور خالق اشیاء سے نظر ہٹاتے ہیں، ایسی صورت میں ہمارے ایمان کا استحکام دشوار ہو جاتا ہے۔ مثلا کبھی آدمی دوا کھا لیتا ہے اور دوا کھانے کے بعد میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نفع پہنچائے گی، سر کا درد کم ہو جائے گا، پیٹ کی تکلیف کم ہو جائے گی، بخار اتر جائے گا، کھانسی کم ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ جاننا چاہیے کہ عالم اسباب میں ایک سبب ہے، یہ اصل نہیں ہے، تو پھر اس سے نفع ہونے کی امید بھی عبث ہے، یعنی بیکار ہے اور بیجا ہے۔ دوائیں نفع نہیں پہنچاتی، کھانا نفع نہیں پہنچاتا، حالانکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ دوائیں جو مفید مطلب سمجھ کر دی جاتی ہیں اسی کے ریئیکشن کی وجہ سے آدمی وفات پا جاتا ہے۔ تو اب یہ بتایا جائے کہ یہ دوا نافع تھی یا زار تھی، نہ وہ نافع ہے اور نہ وہ زار ہے، جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ چاہے تو اسی دوا کو نفع کا سامان بنا دے اور اللہ چاہے تو اسی دوا کو نقصان کا سامان بنا دے۔ آدمی کھانا اپنی ضرورت کے لیے کھاتا ہے، کبھی وہی کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور اس کی صحت کی علامت بن جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بدہضمی کا شکار ہو جاتا ہے اور نتیجے کے اعتبار سے بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کھانا نہ نافع ہے اور نہ زار ہے، اللہ چاہے تو نفع پہنچا دے اور اللہ چاہے تو نقصان پہنچ جائے۔ لیکن ہمارے توہمات کی انتہا یہ ہے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف نظر کر لی، یعنی حالات جیسے آتے گئے ہم نے حالات کی طرف اشارہ دے دیا کہ فلاں شے کے سبب سے، یعنی فلاں شے کی وجہ سے ہمارے یہاں نقصان ہو گیا اور فلاں چیز کی وجہ سے ہمارے یہاں نفع ہو گیا۔ تو فلاں چیز جو ہوتی ہے یہ نہ نافع ہے اور نہ زار ہے، کیونکہ جس بات کا تعلق شے سے ہو جائے، جس کو ہم چیز کہنے لگیں، وہ چیز نافع اور زار نہیں، اس چیز کا بنانے والا نافع اور زار ہے۔ یہ ایک ایسا دقیق مضمون ہے جس میں اللہ کی خالقیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی نافع صفت نافع اور اللہ کی صفت زار کا بیان ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے پاس ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو کوئی بری بات نہیں سمجھا جاتا اور ہنستے کھیلتے یوں ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ چیز ایسا ہو گئی اور اس وجہ سے ہو گئی، حالانکہ اس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے، بلکہ آدمی شرکیات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو برا نہ سمجھے تو مزید اس شرک میں پختگی آ جاتی ہے اور توحید بالکل معدوم ہونے لگ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کرنول کے علاقے میں ایک مرتبہ میرا جانا ہوا تھا، وہاں کی جامع مسجد میں ہم بیٹھے وضو کر رہے تھے، تو ایک صابن ایک شخص استعمال کر رہا تھا جو آپ بھی جانتے ہیں، اس صابن کا نام لائف بائے ہے۔ تو اس نے بیٹھے بیٹھے ہی اس نے کہا، اس بچے نے جس کے ہاتھ میں صابن تھا، اس نے کہا کہ تندرستی کی رکشا کرتا ہے لائف بائے، حالانکہ یہ تشہیر کا سامان تھا۔ تو مفتی صاحب بھی میرے بازو میں تھے، انہوں نے فوری اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا کہ بچے کلمہ پڑھ لے۔ انہوں نے کہا کہ کلمہ پڑھنے کی کیا بات ہے، میں نے ایسا کون سا بڑا جرم کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تندرستی کی حفاظت لائف بائے کرتا ہے؟ ارے لائف بائے تندرستی کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ عزوجل تندرستی کی حفاظت کرتے ہیں، تم نے اللہ کے غیر کو محافظ سمجھا، اس لیے تمہارے یہاں شرک لازم آیا اس کلمے کی وجہ سے۔ توبہ کرو اور کلمہ پڑھو، جب تک تم نہیں کرو گے میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس کو کلمہ بھی پڑھایا، اس سے توبہ بھی کرائی، دو رکعت نفل بھی اس سے پڑھوائے، اس کے بعد میں کہیں جا کے اسے چھوڑا۔ تو ہم نہیں سمجھتے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری زبانوں سے نکل جاتی ہیں اور ان زبانوں سے نکلے ہوئے کلمات کلمات کفر ہوتے ہیں اور انسان اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی رات کو سوتا ہے ایمان والا ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو ایمان رخصت ہو چکا ہوتا ہے۔ اور کبھی یوں بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی رات صبح کو اٹھتا ہے تو ایمان والا ہوتا ہے، اور رات کو جب سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے تو ایمان اس سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے وجوہ علل بیان کرتے ہوئے علماء مفسرین نے لکھا اور بتلایا کہ یہی وہ کلمات ہیں جو انجانے میں آدمی کی زبان سے نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام اس کے سینوں سے نکل جاتا ہے اور قلوب سے نکل جاتا ہے، اور آدمی دھڑا کا دھڑا خالی صرف جسم کا حصہ رہ جاتا ہے اور ایمان اس کے اندر کوئی، یعنی اپنی چنگاری باقی نہیں رکھتا، اور پورا کا پورا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو بتلایا جائے اور اس کی نکیر کی جائے اور ساتھ ہی اس کو برا اور موہوم سمجھا جائے تو امید ہے کہ ہمارا ایمان مستحکم ہو جائے۔ لیکن یہ اگر لفظ نکلے ہماری زبان سے کہ ہم نے ایسی کون سی بات کہہ دی کہ جس کی وجہ سے توبہ لازم آئے، اور ہم نے ایسا کون سا کلمہ کہہ دیا کہ جس کی وجہ سے استغفار کرنا پڑے، اور ایسی کون سی بات کہہ دی کہ جس کی وجہ سے کلمہ پڑھ کر ایمان تجدید ایمان کی جائے اور توبہ کی جائے، تو یہ ہٹ دھرمی ہوتی ہے، جب ہٹ دھرمی ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور شرک اپنے اندر مضبوط ہو جاتا ہے، اور نتیجے کے اعتبار سے جب آخری لمحات ہوتے ہیں تو کلمے سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جو ایمان کو بچانے کی زندگی میں کوشش کرتا ہے، مرتے وقت اللہ عز و جل اس کو کلمہ نصیب فرماتے، اور جو زندگی ہی میں ایمان کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ عز و جل کو کیا پڑی ہے کہ اس کے ایمان کی فکر کرے۔ اللہ عز و جل کی ذات غنی ہے، وہ بے نیاز ہیں، ہمارے ایمان سے ان کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اور ہمارے شرک کرنے سے ان کے خزانوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ نہ اس طور پر اگر اس کی ضد سمجھا جائے کہ ہمارے ایمان لانے سے شاید ان کو کوئی نفع ہوتا ہو اور نہ ایسا ہوتا ہے، اور نہ ہمارے شرک کرنے سے ان کو کوئی نقصان ہوتا ہو اور نہ ایسا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی ذات تو نہ تنہا یکتا ہے زمانہ ہے، بلکہ وہ پوری عالموں پر قوت اور فوقیت رکھنے والے اور اپنی قدرت کے کمالات دکھلانے والے، ہمارے اعمال صالحہ سے ان کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچتا اور ہمارے اعمال سیئہ سے ان کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچتا، بس ہمارے اعمال ہمیں اچھائی کی طرف لے جاتے ہیں اور ہمارے اعمال ہی ہمیں برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ بالخصوص میرا منشا اس پورے کلام اور اس تمہید کا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کوئی شے نافع اور ضار نہیں ہے جب تک کہ اللہ اس کو نافع اور ضار نہ بنا دے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے یا ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو نقصان ہو گیا، فلاں گھر لیے تو اس کے اندر داخل ہوتے ہی بیماریاں لگ گئیں، اور کسی کا انتقال ہو گیا، فلاں کے یہاں شادی ہوئی تو پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں، فساد شروع ہو گیا، جھگڑے شروع ہو گئے، اختلافات پیدا ہو گئے، اور فلاں کی شادی ہوئی تو اس کے گھرانے میں موت واقع ہو گئی اور بیماریاں آ گئیں۔ تو اس کے قدم کو منحوس سمجھنا یا زمانے کو منحوس سمجھنا یا مکانوں کو منحوس سمجھنا یا دکانوں کو منحوس سمجھنا یہ روایات حدیث یا آیات مبارکہ سے ثابت نہیں ہے، اور اگر ہم فی نفسی ہی اس کو اصل سمجھ کر کہتے ہیں تو ایسی صورت میں شرک لازم آتا ہے، اور یہ شرک جلی میں شمار کیا ہے صوفیہ کرام نے، اور بتلایا کہ یہ چھوٹا شرک بھی نہیں ہے، بڑا شرک ہے۔ یعنی اشیاء کی طرف اشارہ کر کے، مثلا مکان کو منحوس سمجھنا، دکان کو منحوس سمجھنا، تجارت کو منحوس سمجھنا، زراعت کو منحوس سمجھنا، یا کسی کی آمد کو منحوس سمجھنا، یا کسی زمانے کو منحوس سمجھنا، یا کسی یعنی جگہ کو منحوس سمجھنا، یہ جتنی اشیاء ہیں اشیاء کی طرف اشارہ کر کے اس شے کو منحوس سمجھنا، یاد رکھ لو کہ جس نے اس کو اصل سمجھا وہ پھر شرک میں مبتلا ہو گیا، اور اگر اس کو نافع سمجھا تب بھی شرک میں مبتلا ہو گیا، نہ وہ نافع ہیں اور نہ ضار ہے۔ تو پھر عالم اسباب میں آدمی یہ دیکھتا ہے کہ دکانات سے نقصانات ہو رہے ہیں، مکانات سے نقصانات ہو رہے ہیں، تجارتوں میں نقصانات ہو رہے ہیں، ملازمتوں میں نقصانات ہو رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں تو لڑائی جھگڑے اور اختلافات ہو رہے ہیں۔ تو اللہ عز و جل کی جانب سے اس توحید کو سمجھنے کے لیے جو علوم حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے واضح فرمائے، اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ اس کو محل سمجھو، اصل نہیں، اصل ذات تو اللہ عز و جل کی ہے، اور پھر یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جس سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مثلا دکان سے نفع اور نقصان ہوتا ہوا نظر آیا، مکان سے نفع اور نقصان ہوتا ہوا نظر آیا، کسی کی آمد سے نفع اور نقصان ہوتا ہوا نظر آیا، کسی کے جانے سے نفع اور نقصان ہوتا ہوا نظر آیا، کسی زمانے سے نفع اور نقصان ہوتا ہوا نظر آیا، یا کسی مہینے سے نفع اور نقصان ہوتا ہوا نظر آیا، تو بس سمجھو کہ یہ محل ہیں، اصل نہیں، اصل اللہ عز و جل کی ذات ہے، یہ تو عالم اسباب ہے، اور عالم اسباب میں ان اسباب کی طرف اللہ عز و جل کی ان تجلیات کا متوجہ ہو جانا جب ہوتا ہے، تب کہیں جا کے اس سے وہ صفت ملحق ہو جاتی ہے۔ مثلا اللہ نے کہا کہ دکان سے نفع ہو جائے، تو پھر اسی دکان سے نفع ہوتا ہے، تو سمجھیے کہ نافع ذات اللہ کی ہے، عالم اسباب میں اس کو گویا ایک نل کی صورت بنا دیا گیا ہے۔ ایک اور مثال دی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اور فرمایا کہ دیکھو نافع اور ضار ذات اللہ کی ہے، اور عالم اسباب میں جس سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ سبب ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے حضرت نے مثال دی کہ یوں سمجھو جیسے آپ نے نل کھولا، نل سے کیا ہوتا ہے، پانی آتا ہے اور آدمی استفادہ کرتا ہے، کبھی وضو کر لیا، کبھی منہ دھو لیا، اور کبھی اپنی ضروریات کی تکمیل کر لی، تو کیا پانی کی اصل جگہ وہ نل کو سمجھتا ہے یا ٹوٹی کو؟ اگر وہ نل کو سمجھتا ہے تو اس کے بے وقوفی کی دلیل ہے، کیونکہ خالی اگر نل پڑا ہوا ہو تو اس میں کبھی پانی نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کا الحاق ٹاکی کے ساتھ نہ ہو، اور جب ٹاکی سے اس کا الحاق ہوگا تو ٹاکی وہاں سے پانی فراہم کرے گی، اور جب پانی وہاں سے نکلے گا تب کہیں جا کے تو نل کے واسطے سے تمہارے حوالے کیا جائے گا، اور تم اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہو جو ضرورت اس سے متعلق ہوتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ٹاکی اصل ہے اور عالم سبب میں جو نل ہے وہ اس کا محل ہے, اور اس محل سے آدمی نفع اور نقصان اٹھاتا ہے. ایسے ہی کائنات کے اشیاء سے نفع اور نقصان ہونا گویا ایک ٹوٹی کی شکل ہے اور ٹاکی کی شکل اللہ عز و جل کی ہے, کہ نفع بھی وہیں سے نکلتا ہے اور نقصان بھی وہیں سے نکلتا ہے. اگر آدمی غلط فہمی سے ٹوٹی کو اصل سمجھے تو یہ عالم اسباب میں اسباب سے غفلت ہے, اور اسباب کو اصل سمجھنا شرک ہے. اب اس کے بعد یوں سمجھیے کہ ان چیزوں میں نفع اور نقصان کو ہم نے انسانوں کے ساتھ کیسے مربوط کر دیا. مثلا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے. ایک بندے نے اللہ کی نافرمانی کی حد و انتہا کر دی. مثلا وہ ایسے گناہ کرنے لگ گیا کہ اس کے گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے لوگ اس سے تنگ آ گئے. اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کسی شے سے سامنے والا تکلیف محسوس کرے. ایک یہ ہے کہ آدمی اگر گناہ کرے تو خود اس کو اس سے تکلیف پہنچے, اور اس کو اس سے تکلیف پہنچنا تو فی نفسی ہی ہونے کی وجہ سے یا اس عمل کا اپنی ذات میں ہونے کی وجہ سے وہ تحمل بھی کر لے یا اس کو برداشت بھی کر لے, لیکن سامنے والے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر کہیں لڑائی ہو رہی ہو تو ہماری ذات پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے, بھائی دونوں لڑ لے رہے ہیں ہمارے کو اس سے کیا تعلق ہے. خاموشی سے آدمی انجان چلا جاتا ہے, حالانکہ یہ نقصان کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے لڑائی اور جھگڑا, لیکن آدمی کی توجہ اس طرف نہیں جاتی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گالی گلوچ بکتا ہے, آدمی اس کے سامنے سے گزر جاتا ہے لیکن اس کو روکتا نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو شراب پیتا ہوا دیکھتا ہے لیکن اس کو روکتا نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو غفلت کا شکار دیکھتا ہے لیکن یاد کی طرف بلاتا نہیں, اپنی جگہ اپن انجان رہتا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے کسی انسان کو کوئی اثر نہیں ہوتا, لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جس سے سامنے والے کو بھی اثر ہوتا ہے. مثلا کوئی آدمی خلاف طبع کوئی ایسا عمل کرے جو آپ کو تکلیف پہنچانے والا ہو. مثال کے طور پر رات کے 12 بج گئے اور آپ کے گھر کا کھٹکا مارے اور باہر جا کے ٹھہر جائے اور آپ کہنے لگیں کہ جناب کیا بات ہے, آپ نے آدھی رات کو کھٹکا مارا. تو وہ کہے کہ کوئی بات نہیں, بس میرا دل نے کہا اور میں نے کھٹکا مار دیا. تو یہ کوئی عقل مندی کی دلیل تو نہیں ہوتی, لیکن اس کا ایک برا فعل ہے. وہ راتوں کو لوگوں کو ستاتا ہے یا دن میں لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. تو ایک یہ ہے کہ آدمی کا گناہگار ہونا اور اس گناہ سے خود اس کو تکلیف ہونا. جب اس گناہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو آدمی تحمل کر لیتا ہے اور برداشت کر لیتا ہے, کیونکہ وہ اعمال اسی کے ہاتھ سے صادر ہو رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کرے تو سامنے والے پر اس کا اثر ہو, بالعموم خلاف طبع ہے اور ایسا نہیں ہوتا, لیکن کبھی کبھی کسی ایک آدھ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ اس ایک کی وجہ سے نقصان کے سامان اسباب میں نظر آتے ہیں. مثلا وہ آدمی منحوس سمجھا جانے لگتا ہے. جیسے کسی آدمی کو آدمی دیکھ رہا ہے اور دیکھتے ہوئے راستے سے گزر جائے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یہ کہنے لگے کہ صاحب میں گھر سے نکلتے ہوئے فلانے کی صورت دیکھا تھا اور اس وجہ سے میرا حادثہ ہو گیا. تو یہ کہنا بیوقوفی کی دلیل ہے. اور یوں سمجھیے کہ وہ آدمی جو یہ کر رہا ہے, جو عمل بد ہے اور اس کی عمل بد کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے, تو یہ تکلیف بہت کم ہوتی ہے اور جب ہوتی ہے تو بہت زیادہ ہوتی. اسی واقعے کو بیان کیا حدیث مبارکہ میں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, وہ گناہ کرتا تھا لیکن تھا ایمان والا, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا تھا, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. جب اس کلمے کا وہ پابند تھا لیکن کلمے کا پابند ہونے کے باوجود اس سے گناہ سرزد ہو جاتے تھے, اور گناہ وہ اپنی ذات کی حد تک نہیں کرتا تھا, اس کے گناہوں کی حد و انتہا یہ تھی کہ اس کے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے بستی والے بلکہ بنی اسرائیل کے قبیلے کے تمام افراد اس سے پریشان تھے. یہاں تک کہ سارے لوگوں نے مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی کہ اللہ کے نبی, ہمارے درمیان میں ایک شخص ہے جو آپ کا کلمہ پڑھتا ہے اور ہماری اپنی قوم میں سے ہے, لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم تنگ آ چکے ہیں, اس کی شرارتوں کی وجہ سے ہم تنگ آ چکے ہیں, اور اس کی نحوست کی وجہ سے ہمارے لیے اعمال کا کرنا دشوار ہو رہا ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس سے اپنے آپ کو الگ کر لو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس سے اپنے آپ کو الگ کر لو تو بستی والوں نے اس کو اٹھا کر پکڑا اور بستی سے لے جا کر باہر پھینک دیا. جب بستی سے باہر پھینک دیے تو اس وقت یہ کہا کہ منحوس تو اگر دوبارہ اس بستی میں داخل ہوگا تو پھر ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ ان الفاظ پر غور کرنا جو میرا مضمون ہے، بستی والوں نے اس شخص کو جب باہر پھینکا تو اس وقت میں اس سے کہا کہ اے منحوس اگر تو دوبارہ اس بستی میں داخل ہوگا تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ گویا وہ لوگ اس شخص کو منحوس سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ شخص منحوس نہیں ہے بلکہ اس کے اندر پائے جانے والی برائیاں منحوس ہیں، یعنی وہ اعمال جو وہ کرتا تھا جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی، جس سے لوگوں کے صبر کا مادہ لبریز ہو گیا تھا اور جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شکایت کرنی پڑی تھی، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس سے علیحدگی اختیار کر لو، جس کی وجہ سے لوگوں نے نکال کر اسے بستی سے باہر پھینک دیا تھا، اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ تو منحوس ہے، حالانکہ کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا، اس کے اعمال غلط ہوتے ہیں اور اس کے اعمال کی وجہ سے نحوست پھیلتی ہے۔ اس کے اعمال کو برا کہتے تو ٹھیک تھا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ یہ شخص منحوس ہے اور اپنی بستی سے باہر نکال دیا، تو جب بستی سے باہر نکال دیا تو چند دنوں کے بعد، ایک آدمی کا زیادہ راہ کتنا ہوتا ہے، بالخصوص ایسی حالت میں کہ بے سر و سامانی کی حالت میں اس کو گھر سے باہر نکال دیا گیا ہو۔ ایک آدمی یہ ہے کہ ارادے سے جا رہا ہو، جو آدمی ارادے سے جاتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنا توشہ لے جاتا ہے کہ مجھے دو دن کے لیے جانا ہے، تین دن کے لیے جانا ہے، چار دن کا سفر ہے، پانچ دن کی رہائش ہے، لہٰذا اس اعتبار سے میرا ٹفن اتنا ہو، میرے ساتھ پیسے اتنے ہوں، میرا بستر اس طرح کا ہو اور میرا سامان ایسا ایسا ہو، ان پانچ دنوں میں میری ضرورت کس طرح پوری ہو سکتی ہے، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہوگی۔ اس اعتبار سے آدمی جب ارادے سے نکلتا ہے تو ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو نکال رہے ہوں تو پھر وہ برضا و رغبت نکالنا الگ ہوتا ہے، اور خلاف طبع یعنی غصہ ہونے کی وجہ سے نکالنا یہ الگ ہوتا ہے۔ جب لوگ رضا و رغبت سے نکالتے ہیں تو اس کی ضروریات کو اس کے حوالے کرتے ہیں، اور جب لوگ غصہ ہو کے نکالتے ہیں تو اس کی ضروریات کا بھی دھیان نہیں کرتے، بلکہ ان چیزوں کو بھی اس سے چھین لیتے ہیں جو اس کے پاس ہے اور اس کے بعد نکال دیتے ہیں۔ لہذا اس شخص کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ لوگوں نے غصے میں آ کر اس کی ضروریات کی چیزیں بھی اس کے ساتھ نہ کیں اور اسے بستی سے باہر نکال دیا۔ تو ایک آدمی بے اثر و سامانی کی حالت میں کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے؟ عالم اسباب ہیں اور اسباب میں کھانا ایک ضرورت ہے، اور جب ضرورت پوری نہیں ہوگی تو آدمی بے ہوش ہو جائے گا اور اسی بے ہوشی میں دم توڑ دے گا۔ گویا یہی کیفیت اس کے اوپر طاری تھی کہ نہ کھانے کو کوئی چیز ساتھ میں تھی، نہ پینے کو کوئی چیز ساتھ میں تھی، اور سردی کا جب موسم پڑ جائے تو نہ اوڑھنے کو کوئی چیز ساتھ میں ہے، نہ بچھانے کو کوئی بچھونا ساتھ میں ہے۔ تو ایسی صورت میں بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں اس نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر آپ کے غفور الرحیم ہونے کی امید نہ ہوتی تو بندہ کبھی گناہ نہ کرتا۔ اس کا یہ جملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس نے یہ کہا کہ اے اللہ، اگر آپ کے غفور الرحیم ہونے کی امید نہ ہوتی تو میں کبھی گناہ نہ کرتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بستی والوں نے مجھے بستی سے محروم کر دیا، مجھے اپنے گھر سے محروم کر دیا، مجھے اپنے اہل و عیال سے محروم کر دیا، مجھے میری ضرورتوں سے محروم کر دیا، گویا مجھے بستی سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ آج میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کیا تو غفور الرحیم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت کے چادر سے بھی مجھے محروم کر دیتا ہے، جیسے بستی والوں نے مجھے محروم کیا۔ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ بڑا عجیب جملہ ہے اور اس واقعے کے پیچھے بڑا عجیب درس ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اس کی مغفرت ہی نہیں فرمائی، مغفرت فرمانے کے بعد میں جب اس کا انتقال ہو گیا اسی بھوک کی شدت کی وجہ سے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور کہا کہ اے موسیٰ، تمہاری بستی کے باہر اور بستی کے دروازے پر ایک ایسا آدمی پڑا ہوا ہے جو ہمارا بہت بڑا ولی اور مقرب ہے اور ہمارا پسندیدہ اور محبوب ہے۔ یاد رکھو کہ اس کی تکفین کی ذمہ داری ہم تمہیں دیتے ہیں اور اس کی تدفین کی ذمہ داری ہم تمہارے حوالے اور ذمے کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس تکفین کی ذمہ داری اور تدفین کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ جو شخص گناہگار ہو اور اس کے گناہ پہاڑوں کی مقدار میں اونچے اونچے ہوں، یعنی اتنے بڑے بڑے گناہ اس نے کیے ہوں کہ اس کا اعداد و شمار اگر ذرات کے ساتھ کیا جانے لگے تو وہ پہاڑوں کے مانند ذرات جمع ہو جائیں، یعنی اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں، ایسے گناہگار بھی اگر اس اللہ کے ولی یعنی پسندیدہ اور محبوب بندے کی نماز جنازہ کو پڑھیں گے تو تمہارا رب ان کو مغفور بنا دے گا، یعنی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ جب یہ جملہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بستی والوں کو سنایا کہ اے بنی اسرائیل، میرے رب کی طرف سے وحی آئی ہے، اور وحی یہ ہے کہ ایک اللہ کا مقرب اور پسندیدہ اور محبوب ولی ہماری بستی کے باہر مرا پڑا ہے، اور اس کی تجہیز اور اس کی تکفین اور اس کی تدفین کی ذمہ داری تمہارے نبی کو دی گئی ہے، اور اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے یہ خوشخبری دی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں کوئی اگر گنہگار ہے اور گناہوں کے سمندر اور گناہوں کے پہاڑ اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے, تو ایسا بڑے سے بڑا گنہگار بھی اگر اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے گا تو اللہ عز و جل اس کو مغفور بنا دیں گے, یعنی اس کی مغفرت فرما دیں گے. ظاہر ہے کہ عالم اسباب میں انسان ایسی چیزوں کو تلاش کرتا ہی رہتا ہے جس میں آدمی کو نفع ہو. بالعموم ایسے اشخاص جو گناہوں کی لذت سے آشنا ہوتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں, تو پھر گناہوں کی کثرت جن کے پاس ہوتی ہے ان کے دل میں ندامت بھی ایک درجے میں موجود ہوتی ہے, اور اسی ندامت کی وجہ سے وہ اس امید میں زندگی گزارتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع مل جائے, کوئی ایسا ذریعہ مل جائے کہ ایک ہی جھٹکے میں سارے گناہ معاف ہو جائیں. تو گویا جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا, اس اعلان کے ساتھ ہی ساری کی ساری بنی اسرائیل قوم باہر نکل کھڑی ہوئی اور بستی کے باہر اس اللہ کے ولی کے دیدار کے کرنے اور اس کی آخری رسومات کو انجام دینے کے لیے پہنچی. تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کو بستی سے نکالا گیا تھا اور اس کو یہ کہا گیا تھا کہ اے منحوس, اگر تو دوبارہ بستی میں داخل ہوگا تو ہم تجھے قتل کر دیں گے. اب بنی اسرائیل بھی بڑی عجیب و غریب قوم تھی جس کا تذکرہ قرآن میں بے شمار مواقع پر اللہ نے فرمایا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے لاڑلے نبی تھے اللہ کے. فرمایا کہ بنی اسرائیل نے جب اس شخص کو دیکھا اور پہچان لیا تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پلٹ کے پوچھنے لگے, اے موسیٰ, کہیں تمہارا دماغ تو ٹھکانے ہے اور تمہاری عقل سے تم پیدل تو نہیں ہو گئے اور تمہارے ہوش و حواس تو باقی ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ وہی شخص ہے جس کو ہم نے منحوس قرار دیا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ وہی شخص ہے جس کو ہم نے اپنی بستی سے اس کے گناہوں کی وجہ سے نکال دیا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہی وہ اللہ کا نافرمان ہے جس کی نافرمانیاں حد سے تجاوز کر چکی؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہی وہ ہے جو آپ کی نافرمانی کرتا تھا, آپ کے اوپر اتاری گئی کتاب کی نافرمانی کرتا تھا اور اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتا تھا؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے دیدار کے لیے آگے بڑھے. جب اس شخص کو دیکھا تو وہ بھی پہچان گئے کہ ارے ہاں, یہ تو وہی شخص ہے جس کی وجہ سے ہم نے اسے بستی سے نکال دیا تھا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو سجدے میں ڈالا اور اللہ عز و جل سے ہم کلام ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ, کیا آپ مجھے اپنی قوم میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں یا یہ کہ مجھے اپنی قوم کے سامنے اس کو جواب دہ بناتے ہیں کہ میں کیسے جواب دوں کہ یہ تو وہی شخص ہے جسے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بستی سے نکال پھینکا تھا اور اس کے گناہوں کی کثرت اور حد انتہا کو پہنچ جانے کی وجہ سے ہم بیزار آ چکے تھے. اللہ عز و جل نے وہی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ, تمہیں پتہ ہے کہ اس بندے نے کیا کہا تھا؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ, اس بندے نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ, اگر آپ کے غفور الرحیم ہونے کی امید نہ ہوتی تو میں کبھی گناہ نہ کرتا. گویا اس سے جو گناہ صادر ہوئے اللہ کی صفات کی وجہ سے, وہ اللہ کو نافع سمجھتا تھا کہ میرے گناہوں کو معاف کرنے کا نفع جو دے گا وہ اللہ عز و جل دے گا اور مجھے نقصان عذاب سے وہی بچائے گا. تو گویا اس کی نظر توکل اللہ عز و جل پر تھی, عالم اسباب میں کسی شے کو وہ نافع اور ضار نہیں سمجھتا تھا. اور جب اس نے یہ کہا کہ اللہ, آپ غفور الرحیم ہیں, اس امید پر مجھ سے گناہ ہوئے, اور اس کے بعد بھی یہ جملہ بھی اس نے کہا کہ آج میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جیسے بستی والوں نے مجھے میری گھر سے, میرے اہل و عیال سے, میری ضروریات سے محروم کر دیا, کیا آج آپ اپنی رحمت سے بھی مجھے محروم فرما دیں گے؟ تو اللہ عز و جل نے پھر سوال کیا کہ اے موسیٰ, بتاؤ تو صحیح, کیا اس کے گناہ زیادہ تھے یا میری رحمت زیادہ ہے؟ گویا اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس بندے نے جو گناہ کیے وہ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتے, اور اس کے گناہوں کو تم نے منحوس سمجھنے کے بجائے اس شخص کو منحوس سمجھ کے باہر نکال دیا. تو گویا جسے تم منحوس سمجھتے ہو وہ منحوس ہو, اس کا تمہیں کیا یقین ہے یا اس کا تمہیں کیا علم ہے؟ وہ منحوس نہیں تھا, اس کی نظر تو اللہ کی ذات پر اور اس کی صفات پر تھی, حالانکہ اس سے غلطیاں ہوتی تھیں. کسی سے اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کی غلطیوں کو برا سمجھا جائے. اسی وجہ سے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فقہ کی کتاب میں مسئلہ لکھا کہ کسی آدمی کو شراب پیتا دیکھو تو اس آدمی کو برا مت سمجھو, اس کے شراب پینے کو برا سمجھو. کسی آدمی کو زنا میں مبتلا دیکھو تو اس کے زنا کے فعل کو برا سمجھو, اس شخص کو برا مت سمجھو. کسی آدمی کو حرام کام کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے حرام کام کے کرنے کو برا سمجھو, نہ کہ اس شخص کو برا سمجھو. یہ اس سے ثابت ہوتا ہے جیسے بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ منحوس ہے, حالانکہ اللہ بتلا رہے ہیں کہ اس کی نظر ہماری ذات پر تھی, ہمارے غفور ہونے پر اس کی, ہماری صفت غفور پر اس کی نظر تھی, ہماری صفت رحیم پر اس کی نظر تھی, جس کی وجہ سے اس سے غلطیاں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے, حالانکہ جان بوجھ کر غلطی کرنا ایک بڑا گناہ ہے, لیکن اس نے جو کیا اس کے بعد اس نے توبہ بھی کی اور ندامت کے ساتھ اللہ عز و جل کے حضوری میں دست سوال بھی دراز کیا اور یہ کہا کہ اللہ, مجھ سے غلطی تو ہو گئی لیکن آپ کے غفور الرحیم ہونے کی امید میں آج یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ رحمت سے محروم کر دیں گے جیسے بستی والوں نے مجھے اپنے گھر سے محروم کر دیا اور بستی سے محروم کر دیا. اللہ عز و جل نے کہا کہ موسیٰ ہماری رحمت وسیع ہے اس کے گناہوں کے مقابلے میں, چنانچہ ہم نے اس کو معاف فرما دیا. بلکہ یوں ارشاد فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ وہ جس کیفیت میں ہمارے آگے اپنے دست سوال کو دراز کیا تھا, اسی کیفیت میں اگر وہ یہ کہتا کہ اے اللہ اب تک جتنے بندے پیدا ہوئے اور جب آنے والے قیامت تک پیدا ہوں گے تو ان سارے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے, تو تمہارا رب اتنا رحیم ہے کہ اس کو رحمت کی چادر میں لینے کے ساتھ ساتھ اب تک جتنے پیدا ہو کے مر گئے اور آئندہ جو پیدا ہو کے مر جائیں گے ان سب کے گناہوں کی اللہ بخشش فرما دیتے. وہ اپنی رحمت کی وسعت کو بیان فرمایا اور یہ بتلایا کہ اللہ ہی کی ذات کو نافع سمجھا جائے اور اللہ ہی کی ذات کو زار سمجھا جائے, وہ چاہیں تو نفع کی شکلوں میں نقصان پہنچا دیں اور وہ چاہیں تو نقصان کی شکلوں میں نفع پہنچا دیں. کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ آدمی منفعت کے سامان میں ہوتا ہے, یعنی عہدے اور منصب پر ہوتا ہے, لیکن اسی عہدے اور منصب میں ایک ادنا سی غلطی کر بیٹھتا ہے اور اسی غلطی کی وجہ سے محروم عہدہ کر دیا جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بادشاہت کی کرسیوں پر ہوتا ہے لیکن اس کی ادنا سی غلطی اس کو بادشاہت سے ذلت کے عمیق غاروں میں گرا دیتی ہے. اور کبھی یوں بھی دیکھنے میں آیا کہ ذلت کے عمیق غاروں میں پڑے رہنے والے عوج ثریا کی بلندیوں پہ پہنچ گئے. کیا نہیں دیکھتی ہماری نگاہیں تاریخ کے اوراق کو, اس میں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا پیشہ کیا تھا, ان کا طرز زندگی کیا تھا اور ان کے اعمال کس طرح کے تھے. فرمایا کہ ایسے اعمال تھے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. کیا ہمارے زمانے میں یہ نہیں ہو رہا؟ یہ بھی ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ صحابہ نے یہ کر دکھایا کہ جب اللہ عز و جل نے ایک ضابطۂ اخلاق ان کے حوالے کیا, یعنی اسلامی تعلیمات جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. اب یہ بتلایا کہ اس واقعے میں جو اشارہ میں نے دیا ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, تو یہ سوچئے کہ ان کو کیوں زندہ درگور کیا جاتا تھا. اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ بتلایا گیا کہ وہ بچیوں کو منحوس سمجھا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے اپنی بے عزتی محسوس کرتے تھے, اور گویا یوں سمجھتے تھے کہ جس گھرانے میں بچی پیدا ہو جائے گویا اس گھرانے میں نحوست آ جائے گی اور اس آدمی کی عزت اور وقار ملیمیٹ ہو جائے گا. اس واسطے بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. ارے کسی شے کو منحوس سمجھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں ہے, چونکہ صحابہ کو یہ تعلیم دے دی گئی کہ یہ بچیاں جو تمہیں منحوس نظر آتی ہیں یہ در حقیقت اللہ کی جانب سے تمہاری روزیوں کا انتظام ہے اور یہ اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں جو تمہارے گھرانوں میں بھیجے جاتے ہیں. تو اس کے بعد صحابہ نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی, تو پتہ چلا کہ انتہائی ظلمت کے عمیق غاروں میں پڑے رہنے والے جو اپنی ہی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, اب اسلام کی تعلیمات نے ایک ضابطۂ اخلاق دیا, تو جو ضابطۂ اخلاق انہیں ملا اس کے تحت میں اپنی زندگی کو گزارنے لگے, تو وہی بچیاں انہیں محبوب ہو گئیں, بلکہ اتنی محبوب ہو گئیں فرمایا کہ جب بچوں سے کوئی غلطی ہوتی تو صحابہ سے برداشت نہیں ہوتا اور بچیوں سے جب غلطی ہو جاتی تو اسے عفو درگزر کا معاملہ کرتے اور انتہائی لاڑ اور پیار کے ساتھ انہیں سمجھایا کرتے اور نصیحت کیا کرتے. اگر کسی کو دیکھنا ہو تو آج بھی سعودی عرب کی سرزمین پر اس نقوش کو دیکھا جا سکتا ہے. اگر کوئی جائے اور یہ دیکھے کہ بچیاں اور بچے کھیلتے ہوں تو بچیوں کی طرف سے نظر التفات کیا جاتا ہے اور نظر محبت سے دیکھا جاتا ہے اور ان بچیوں کو یعنی گویا اللہ کی رحمت سمجھا جاتا ہے اور بچوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کیا جاتا ہے, لیکن بچوں کے مقابلے میں بچیوں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ لکھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جن بچیوں کو تم منحوس سمجھتے تھے وہ تو اللہ کی رحمت ہیں, جیسے بنی اسرائیل کے اس شخص کے واقعے کی طرف اشارہ دے کے بتلایا کہ جسے تم نے منحوس سمجھ کے نکالا تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون ہے, یہ وہی ہے جس کے اللہ کی ذات و صفات پر اس کا یقین کامل تھا اور اسی یقین کامل کے بنا پر اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرمایا. نہ صرف یہ کہ گناہوں کو معاف فرمایا بلکہ اپنی رحمت کی وسعت دکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اس کی نماز جنازہ پڑھنے والے کو اللہ مغفور بنا دیں گے, یعنی ایسا مقرب بنایا کہ یہی وہ لوگ جنہوں نے ذلت کے ساتھ رسوائی کے ساتھ اسے بستی سے نکال پھینکا تھا وہی عزت کے ساتھ اور تکریم کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کو باہر آئے تھے. تو گویا ذلت کے راستوں میں اللہ عزت کے سامان پیدا کر دیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عزت کے راستوں میں اللہ ذلت کے سامان کو پیدا کر دیں, تو ہمارے لیے درس اور ہمارے لیے جو نصیحت ہے اور یہ ہمارے لیے عبرت جو اس واقعے میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہی کو نافع اور زار سمجھا جائے. کسی زمانے کو, کسی مکان کو, کسی دکان کو, کسی کی آمد کو اور کسی کی رفت یعنی جانے کو ہم برا اور منحوس نہ سمجھیں. نفع اور نقصان تو اللہ کی جانب سے آتا ہے اور نفع کے سارے سامان اللہ ہی پیدا کرتے ہیں. جب یہ اشکال رہا جو میں نے عرض کیا تھا کہ عالم اسباب میں کسی سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو نفع کی شکلیں اس کے ساتھ متعلق کر دینا اور عالم اسباب میں کسی شے کے ساتھ نقصان سمجھ میں آتا ہے تو اسی کو نقصان یعنی ضار سمجھ لینا، یہ دونوں کے دونوں غلط ہیں۔ تو ضابطۂ اخلاق کی تعلیم جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، جو فقہاء امت نے اپنی کتابوں میں لکھا، وہ یہ ہے اجمالی طور پر اس جملے کے اندر کہ نافع اور ضار اللہ کی ذات ہیں، نفع اور نقصان کسی مہینے سے متعلق اور مربوط نہیں، اور کسی چیز میں نفع اور نقصان نہیں، نہ کسی مہینے میں، نہ کسی دکان میں، نہ کسی مکان میں، نہ کسی تجارت میں، نہ کسی ملازمت میں۔ نفع اور نقصان تو اللہ عز و جل کے خزانے سے نکلتے ہیں۔ اب جب یہاں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ محل ہیں اصل نہیں، جب ہماری نظر میں یہ بات، ہمارے سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ یہ محل ہیں، اسباب ہیں، تو پھر ایک بات ذہن میں رکھیے، میں نے عرض کیا تھا عالم اسباب میں اسباب کو چھوڑ کر اللہ کی ذات سے امید رکھنا نادانی اور بیوقوفی ہے۔ عالم اسباب میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے بشرطے کہ اسباب کو سبب کے درجے میں سمجھا جائے اور حقیقتاً اللہ عز و جل کو نافع اور ضار سمجھا جائے، تو پھر ایسی صورت میں عالم اسباب میں اسباب کو اختیار کر کر، اسباب کو اس کے مرتبے میں رکھ کر، آدمی اعمال کو اختیار کرتا ہے اور مسبب الاسباب پر نظر کرتا ہے، تو پھر وہ شخص کامیاب اور عقل مند اور دانش مند کہلاتا ہے۔ یہ پورا ایک جملے کے اندر سارا کا سارا مضمون ہے۔ عالم اسباب میں اسباب کو چھوڑ کر اللہ سے امید رکھنا بیوقوفی، اور عالم اسباب میں اسباب کو اختیار کر کے اللہ کی ذات سے امید رکھنا دانش مندی ہے، اور پھر کسی شے کو نافع اور ضار نہ سمجھا جائے۔ نافع اور ضار حقیقی اللہ عز و جل کی صفات عالیہ ہیں جو ان کی ذات سے مربوط اور متعلق ہے۔ اللہ ہم سب کو نفع اور نقصان بھی سمجھا دے، اور نفع اور نقصان کے محل و اسباب بھی سمجھا دے، اور نافع و ضار اصلی کو بھی سمجھا دے۔ اللہ اپنی معرفت خاصہ کا ایک حصہ عطا فرما دے۔ درود شریف پڑھیں، دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واحفظنا من كل البلايا والأمراض والحوادث والآلام۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين۔